ويحدثنا بمعروف. جیسا کہ اعلان کیا جا چکا تھا آج تک یہ درد جو درد نمبر 566 ہے ماہ رجب کی ان فضیلتوں کے بیان پر ہے جس سے ہمارے بزرگ بخوبی آگاہ اور واقف تھے لیکن پاکستان بننے کے بعد اور اس میں بھی خصوصیت کے بعد گزشتہ 20 سال سے جب ان تمام چیزوں کو بدلا گیا جس کا کوئی دور کا تعلق بھی آل محمد سے نکل آتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے عام مومنین کے ذہن بھی رفتہ رفتہ متاثر ہونے لگے اور یقینی طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بہت سارے ایسے نظریات جن کا اپنے دور میں آل محمد نے کھل کے مقابلہ کیا تھا لیکن معلومات نہ ہونے کی بنا پر خود محبان آل محمد میں بھی وہی چیزیں رفتہ رفتہ جڑ پکڑتی جا رہی ہیں. تو ایک جانب ہماری جانب سے تبلیغ نہ ہونے کے نتیجے ہمارے بچے اور نوجوان ان چیزوں سے ناواقف ہو گئے اور دوسری جانب سے اس کے برعکس تبلیغ ہونے کی بنا پر یہ ناواقفیت سخت ترین جہالت میں تبدیل ہو گئی. اب اگر اسی جملے کی میں تشریح کرنے لگوں تو یہ آج کی پوری تقریر اس میں ختم ہو سکتی ہے لیکن چلتے چلتے ایک آدھ مثال. آج ایک روایت کے مطابق شہادت کا دن بھی ہے اگر معتبر روایت تو چھٹے امام کی شہادت کی 15 شوال ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر بھی 25 شوال. لیکن کیونکہ تاریخوں کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا مسئلہ عقیدت اور محبت کا ہے اس لیے بہت سی جگہوں پر آج یعنی 15 رجب کو بھی امام کی شہادت منائی جا رہی ہے. یہ دیگر بات ہے کہ بعض تاریخوں میں آج ہی کی یہ تاریخ 15 رجب شہزادی زینب کی شہادت کی تاریخ سے لکھی گئی. تو خیر اس روایت کو چونکہ 15 رجب کی روایت کو بہت معتبر نہیں مانا گیا ہے اس لیے ہم تفصیل میں تو نہیں جاتے لیکن چھٹے امام کے حوالے سے ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ امام کی زندگی بہت ہی نمایاں جہاد نظر آتا ہے قیاس کے خلاف. دین اسلام اور شریعت حقہ کے مسائل میں قیاس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اپنی عقل سے مسائل کو حل کرنے لگے. اول من قاصر بہی ابلیس یہ بھی چھٹے امام ہی کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا جب یہ کہنے لگا کہ آگ مٹی سے گرتا ہے یا یہ کہ دین خدا لا یقاصر بہی اللہ کا دین کبھی قیاس کے ذریعے فعل نہیں ہوتا جن میں شریعت اذا قیست محقت شریعت میں جب قیاس آ جائے تو وہ مٹ کے رہ جاتی. ایک سلسلہ ہے بہرحال روایات کا کتنا کہ علماء کے نزدیک قیاس حرام ہونا یہ شعار مذہب شیعہ بن گیا. ایک تو ہوتا ہے کسی بھی مذہب کے عقائد اس کے نظریات اور ایک ہے کوئی اتنا مشہور نظریہ کہ وہ اس مذہب کی پہچان بن کے رہ جائے اس کے حوالے سے اس مذہب کو پہچانا گیا. تو قیاس کا حرام ہونا جو ہمارے مراجع اور مجتہدین لکھتے ہیں کہ شعار مذہب شیعہ یعنی جس طرح شیعہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ علی والے شخصیت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ ماتم کرنے والے. اسی طرح معصوم کے مسلسل جہاد کے نتیجے میں شیعت کی ایک پہچان یہ بن کر رہ گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیاس نہیں کرتے, اور اس کے برعکس دوسرے لوگ اپنا نام فخر کے ساتھ رکھتے ہیں, اہل القیاس و رائے, فخر کے ساتھ وہ اپنا نام یہ رکھتے ہیں. اور بطور مذمت و توہین ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیاس نہیں کرتے. اگر یہ بات ذرا عجیب لگتی ہے, لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے پھیر دیں کہ ان کی نگاہ میں قیاس کا مطلب ہے عقل, تو یہ تو یقیناً فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی کہے ہم عقل والے, اور وہ خدا گروہ ہے کہ جو عقل کو استعمال نہیں کرتا. اسی طرح سے وہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل قیاس ہیں, اور یہ گروہ کو ایسا احمق اور بے وقوف ہے کہ جو قیاس نہیں کرتا. بہرحال وہ جتنا بھی چاہے بطور مذمت یہ کہیں, ثابت یہ ہوا کہ معصومین اور خصوصیت کے ساتھ چھٹے امام کا زمانہ آل محمد کے براہ راست جہاد کا زمانہ تھا مسئلہ قیاس میں. لیکن اس وقت ہمارے عام نوجوان اور عام بزرگوں کے ذہن قیاس اتنا رچ بس گیا اور اتنا ان کے فکر میں قیاس داخل ہو گیا کہ جب ہم لوگ کسی بھی مسئلے کا یہ جواب دیتے کہ کیونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اور قیاس کی گنجائش نہیں, وہ غیر نہیں ہمارے اپنے اعتراض کیا کرتے, کرنسی نوٹ پہ زکات واجب کیوں نہیں جبکہ یہ اسی سونے اور چاندی کی مانند ہے کہ جو امام کے زمانے میں رائج تھا, یہ قیاس. یہ کہنا کہ یہ ویسا ہی ہے اس لیے اس کا بھی وہ مسئلہ ہونا چاہیے, لیکن کیا یہ اعتراض آج غیروں سے زیادہ اپنے نہیں کر رہے ہیں؟ اور یہ ایک مثال نہیں, یہ قیاس جو میں نے کہا یہ ایک مثال نہیں کہ معصوم نے جس کے خلاف ساری زندگی جہاد کی آج وہی چیز امام کا ماننے والا اختیار کر رہا. یا اسی طریقے سے مثلا ہر ایک کو معلوم ہے, اب دیکھیں 13 رجب بھی بہت قریب گزری, چنانچہ ایک ہلکی سی رشوت اس سے بھی دے دی جائے تو مولا کائنات کا پہلا اختلافی اس مسئلے پہ ہو رہا کہ قرآن کافی نہیں ہے, قرآن کے ساتھ ہم بھی ضروری. بلکہ جس وقت میدان سبرین میں نیزوں پہ قرآن بلند کیے گئے, یا چلیں یہ تاثر دیا گیا کہ جس گانوں میں قرآن ہے, تو مولا نے یہی تو کہا تھا کہ اگر وہ قرآن ہے بھی تو وہ قرآن صامت, اور میں بولتا قرآن یا قرآن ناطق. تو پہلی بات ہی یہ ہوئی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہم سے تو آ کے پوچھو کہ یہ کیا, لیکن کیا آج حالی والے ہی ہر چیز کے جواب یہی اعتراض نہیں کرتے کہ قرآن میں لکھا ہوا دکھائیے کہ کہاں. حدیث آپ پیش بھی کرے تو ان کی نگاہ حدیث کو تو ٹھوکر مار کے معاذ اللہ ایک طرف رکھ دینا. جو آل محمد اور خصوصیت سے مولا کے زمانے کا جہاد, تو قرآن کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ اہل بیت ہونا چاہیے. یہ خالی ممبر سے دھواں دار تقریر کی صورت اور سننے والے مجمع کے جوشیلے نعروں کی صورت میں نہیں, یہ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے کہ ہم خالی قرآن کو کافی نہیں سمجھتے, اہل بیت کو بھی برابر سے قرآن کی تشریح اور تفسیر کا سب سے پہلا نمائندہ قرار دیتے. لیکن نہیں, آج جس سے بحث کر اس مختصر سے گروہ کو چھوڑ کر ہر ایک کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بتائیے یہ قرآن میں کہاں لکھا, اور یہ بتا دیا جائے کہ خالی قرآن میں لکھا نظر آنا یہ غیروں کا عقیدہ جو اس وقت بھی ان کا موقف تھا, بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ علی کے سامنے نہیں خود رسول کے سامنے. یہی تو بات ہوئی تھی نا کہ رسول نے کہا کاغذ و قلم لاؤ میں کچھ لکھ, تو کہا کہ ہمارے پاس قرآن ہے, جس کے بعد آپ کے رشتے کی کیا ضرورت. پیغمبر سب سے اسی بات پہ اختلاف کیا گیا کہ آپ کے لکھے ہوئے اور آپ کی حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں, جو کہ قرآن کافی. لیکن کس نے یہ اختلاف کیا؟ ماننے والا اہل بیت کا,
اور طریقہ کار یا فکر وہاں سے لے رہا ہے. اور وجہ یہی کہ جس عام معاشرے میں ہمارے نوجوان اٹھتے بیٹھتے وہاں ہر ایک کی زبان سے یہ جملہ ہوتا ہے قرآن قرآن قرآن. اور یہی وجہ کہ ترجمہ قرآن کا ایک دور ہمارے یہاں اس زمانے میں بند گیا. یہ بات تو وہی سے لی جا رہی جو پہلے دن سے جب معاذ اللہ رسول تک کو نکال کے باہر پھینک رہے ہیں اس مسئلے سے تو آل محمد کا ان کی نگاہ میں کیا وقار ہو. لیکن ہم مومن کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ بات گھسی عام معاشرے میں گھلنے ملنے کی بنا پر. یا مثلا یہ دو مسائل جو اب تک میں نے مثالیں دی، ایک عقیدے کا مسئلہ، ایک اصول فقہ کا مسئلہ. اور مثلا فقہ کا مسئلہ دیکھ لیجیے، کتنے ہی مسائل ہمارے یہاں ایسے مشہور جو ہماری فقہ میں جس کا وجود ہی نہیں، لیکن وہ مسئلے بالکل غلط بھی نہیں، باقی مسلمان اس کو مانتے. اس وقت فقط ایک مختصر سے مثال، 40 دن عورتوں کی نجاست باز وضع حمل، یہ مسئلہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کے پاس نہیں، فقہ حنفی کا مانا ہوا مسئلہ، ہمارے یہاں اس کا دور دور کوئی پتہ نہیں. حتیٰ یہ کہ اتنے اختلافات کے باوجود جو مراجع میں ہر مسئلے میں پائے جاتے ہیں، نفاذ کی انتہائی مدت 18 دن تک تو قرار دی بعض پرانے علماء، 18 سے آگے کسی کا فتویٰ نہیں. تو چاہے آپ عقائد میں دیکھیں، چاہے آپ اصولوں میں دیکھیں، چاہے آپ فقہ یعنی فروع دین میں دیکھیں، ہر جگہ آپ کو اس کی مثال ملے گی کہ غیروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس معاشرے میں ساتھ دینے کی بنا پر، جہاں اخبار ہو کہ ریڈیو ہو کہ ٹیلی ویژن ہو کہ کورس کی کتابیں ہوں کہ اسکول اور کالج کا ماحول ہو، وہ سب ہمارا کوئی کنٹرول اس میں نہیں، جس کے نتیجے رفتہ رفتہ وہ ساری باتیں ہم نے پھیل گئی تو کبھی بھی ہمارا نظریہ نہیں تھا. رمضان اس کی اہمیت اور فضیلت شک ہی نہیں، لیکن جو ایک تیاری اور ایک شور اور ایک قسم کی تبلیغات اواخر شعبان و اوائل رمضان ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہوتی، اس کی وجہ ہمارا سارا معاشرہ اس سے متاثر ہوگا. ایک عبادتوں کا پہلو، ایک تقوی کا پہلو، ایک دعاؤں کا پہلو. لیکن جو کہ رجب کی فضیلت دوسروں کے نزدیک نہیں، رجب کے آغاز میں یہ ساری باتیں نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھی بھول گئے. جبکہ رجب وہ مہینہ کہ جو فضیلت کے اندر نہ صرف ایک رمضان کے ساتھ ساتھ قرار دیا گیا، بلکہ ایک آدھ چیز میں کہہ دیا گیا کہ یہ رمضان سے بھی آگے. لیکن اگر ماحول ہمارا ہو، اخبار ہمارے ہو، ریڈیو ہمارا ہو، ٹی وی ہمارا ہو، اسکول اور کالج ہمارا ہو، یا سب از سب گھر کا ماحول ہمارا ہو، جو پہلے یہ ہوتا 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، 50 سال پہلے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن، اخبار اور کالج ہمارے نہیں، لیکن گھر ہمارا، خواتین، بزرگ خواتین ایک پورا ماحول بنا دیا کرتے تھے. اب یہ ختم ہو گیا، وہ ہمارے کنٹرول سے باہر، جس کا نتیجہ یہ کہ عام ماحول جس چیز کو اچھالنا چاہے ہمارے بچے بھی اس رو میں بہنے لگتے، اور جس چیز کو برا قرار دینا چاہے ہم بھی اس کے اثرات قبول کر لیتے. کل رات کو ہی ایک جگہ میں اسی چیز کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ کچھ اس طریقے سے ہم لوگ ہنس کے رہ گئے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جائیں تو کہاں جائیں، چولہے سے نکل کے کڑھائی میں گرتے، ایسی جگہ کھڑے، ایک طرف ہوا ہے ایک طرف کھائی، ادھر جائیں تب بھی گرے، ادھر جائیں تب بھی گرے. اور وہ ان مانو کہ یہ جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن، یہ جو اسکول اور کالج، یہ جو اخبارات اور میگزین اور ڈائجسٹ، اس کی خرابی کا تذکرہ ہوتا تو یاد رکھیے کہ دونوں پہلوؤں، فقط ایک نہیں دونوں پہلوؤں، یہ بھی خرابی کہ اگر اس سے بے پردگی کو بڑھایا جا رہا، اگر اس سے گانے بجانے کو فروغ دیا جا رہا، اگر اس سے اسلام کے تمام اخلاقی اصول اور ضابطے توڑے جا رہے، یہ خرابی، تو یہ بھی ایک خرابی کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کے ہمارے عقیدوں کو بدلا جائے، یہ میں نے اس لیے کہا کہ پھر واقعی اس وقت صورتحال یہ بن گئی کہ ہماری قوم تو غفلت کی چادر اوڑھ کے لے دی. جب قوم کا مجموعی مزاج غفلت کا ہو جائے تو دو آدمی، چار آدمی، چھ آدمی، ایک چھوٹی تنظیم، اس کا فریضہ رہے گا اپنی بات کہتے رہنا لیکن اثر اس کا نہیں ہو. وَتَّقُوا فِتْنَةً، ڈرو اس آزمائش، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ جب اللہ وہ امتحان لے گا تو اس کی لپیٹ میں فقط ظالم نہیں آئیں، وہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں. سورہ انفال کی وہ آیت کہ جس کی تفصیل کرتے ہوئے شہید صدر نے کہا کہ جب خرابی اتنی پھیل جاتی تو پھر حسین جیسے معصوم کو بھی اپنا خون دینا پڑتا. تو اب مجموعی اعتبار سے غفلت میں، اور جب تھوڑا بہت معاشرے میں جاگ رہے ہیں کچھ لوگ اور اس موجودہ نظام سے غیر مطمئن، یعنی اتنے لوگ کے جن کی تعداد محسوس ہو وہ غیر، تو اب ہوتا یہ کہ بطور مثال مثلاً اسکول اور کالج، اب یہ دو قسم کے بنتے ہیں، یا وہ بنتے ہیں جو بالکل بے دین دولت کے پجاری یا مغربی دنیا سے متاثر لوگ بناتے ہیں، جہاں آپ کی بچی کو اسکول میں ڈانس بھی سیکھنا، جہاں آپ کی بچی کو اسکول میں میوزک بھی سیکھنا، جہاں پہ سارا ماحول ہی اس بے اخلاقی اور بے حیائی اور اسلامی اصولوں کو توڑنے کا، یہ جس کے نقصان 20 سال بعد سامنے آئیں گے. اچھا اگر اس سے بچ کے ہم بھاگے تو ہم نے کہا کہ ان اسکولوں میں جاؤ جہاں پہ بڑی سختی ہے، مذہب کا نظام قائم کیا گیا ہے، بچی چھوٹی بھی ہو تو اسکار بنا کے اس کو تعلیم دی جا رہی ہے، ذرا سی بلوغ کی عمر آئی تو لڑکے اور لڑکیوں کی کلاسیں الگ ہو گئی، قرآن پڑھایا جاتا، اسلامیات سکھائی جاتی، مخارج کو درست کیا جاتا، لیکن 99.99% یہ والے اسکول اور کالج جنہوں نے قائم کیے ان کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، رسول فقط ایک قاصد اور داخلے ہیں، آل محمد کو کوئی خصوصیت بھی حاصل نہیں. یعنی اس وقت جو مذہبی معاشرے ایسی ایکٹیو تنظیم ہے جو اسکول کھول سکیں، کالج بنا سکیں، اپنے ڈائجسٹ نکال سکیں، اپنی کتابیں لکھ سکیں، بچوں کی کہانیاں شائع کر سکیں، ان کا بہرحال عقیدے کے اعتبار سے مزاج ہو تو اب ہم پھنس جاتے ہیں. میوزک اور ڈانس سے بچانے کے لیے اپنے بچے کو وہاں سے نکالا اور کہا کہ اس میں داخل کرو جو بڑا مذہبی ماحول، پتا چلا کہ وہاں ہمارا بچہ پڑھ کے نکلا تو ہو سکتا ہے کہ میوزک اور ڈانس سے محفوظ ہو گیا، اور ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی سر پہ چادر اور لڑکے کے چہرے پہ ایک بہت بڑی داڑھی آ گئی، لیکن دل سے وہ عقیدہ ہی نکل کے رہ گیا، نہ رسول کی کوئی حیثیت رہی نہ آلے رسول کی کوئی حیثیت رہی. گانے سے بجاتے بچاتے تو عقیدہ ضائع کرنا ہوتا، عقیدے کو بچانے جاتے تو اخلاق، گرو دین، کردار، تقوی کو قربان کرنا ہوتا. سمجھ میں نہیں آتا ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. ایک آدھ مثال چھوڑ دیجیے، میں ایک مجموعی اعتبار سے ایک بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ کراچی ہی میں بعض شیعہ تنظیموں نے عربی سکھانے کا مطلب ایک شارٹ کورس بنایا پچھلے سال کی بات، اور یہ ہے کہ نام بھی تھا کہ یہ شیعہ تنظیم اور کہا کہ عربی سکھا رہی، اور کیونکہ عربی سکھانا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خالی ایک علمی مسئلہ ہے، ٹیکنیکل مسئلہ، اس کا شیعہ کنی سے کیا ڈال لو، گرامر کون لکھے، ڈکشنری کون تیار کرے، اس میں شیعہ سنی کیا کسی کو بھی لو. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جن صاحب کو اس لیے لایا گیا کہ وہ جامعۃ الازہر خاص عربی لینگویج کا خصوصی کورس پاس کر کے آئے، انہوں نے عربی سکھاتے سکھاتے یہ بھی سکھا دی کہ کلام عرب میں مولا صرف اللہ کو کہتے اور اللہ کے علاوہ لفظ مولا کسی کے لیے بھی استعمال کیا جائے یہ شرک ہے، حرام ہے، غلط ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے بھی باتیں. اب وہ عربی تو آپ نے سکھا دی لیکن نتیجہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو بھیج چڑھا دیا عربی سکھانے کی باتیں. یہ تو کہ اسی سال کی بات، یعنی پچھلا سال اسلامی اور انگریزی تو اسی سال کی بات کہ عربی سکھائی جا رہی، اور یہ سوچ کر کے اس میں کیا عقیدے کی بحث، یہ تو زبان کا مسئلہ معلوم نہیں کہ ہر جگہ شیطان اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ پیش کیا ہوا. تو اب یہ جو ماحول بن کے رہ گیا کہ ادھر جائیں تب بھی خطرہ اور ادھر آئیں تب بھی خطرہ, اسی کے نتیجے میں پھر اب ہماری ذمہ داریاں کچھ اور ہو جاتی ہیں, وہ ایک الگ موضوع. میں عرض یہ کر رہا تھا اسی کا ایک نتیجہ یہ کہ رمضان اس کی فضیلت کھل کے ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہے, اس لیے کہ جن کے ہاتھ ابلاغ یا یہ میڈیا وہ رمضان کی حد تک ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں. محرم اس کی اہمیت واضح طور پہ آ جاتی اس لیے کہ ہمارے گھر کا محاذ اب تک محرم کی حد تک محفوظ, لیکن رجب بیچارہ جو بہارات اپنی فضیلتوں میں ان دونوں سے کم نہیں وہ رہ جاتا, اس لیے کہ غیر شیعوں کے نزدیک اس کی فضیلت نہیں, وہ اپنی میڈیا سے اس کو کیوں آگے بڑھائیں گے. اور مومنی وہ تو روز بروز سمجھتے چلے جا رہے ہیں, اور اب محرم کے دو مہینے ہر دن بھی بڑے گڑا اس کو بھی کسی طرح سے شارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی, اور ہو گئی کوشش یعنی پاکستان میں نہ صحیح تو باہر, لیکن رفتہ رفتہ کی استعمال آ جائے. اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماہ رجب جو پہلے ہمارے یہاں اس طریقے سے منایا جاتا, یہ لفظ منانا یا سیلیبریٹ کرنا مناسب تو نہیں, لیکن جس طرح واپس رمضان کو بھی ہم لوگ ایک تقدس کے اعتبار سے کم لیتے, سیلیبریشن کے اعتبار سے زیادہ, یا چلے رمضان میں اگر آپ ابھی تک مجھ سے متفق نہ ہو تو 15 شعبان کو بارہ ایسا ہی دن بن کے رہ گیا کہ اس کے روحانی پہلو کو کم اور اس کے خوشی کے پہلو کو زیادہ لے لیا جاتا, تو اب رجب اسی لیے رہ گیا کہ نہ ادھر اور نہ ادھر. اور اسی کئی سالوں کے بعد یہ غالباً 19واں سال چل رہا اس درد, ایک مرتبہ یہ خیال ہوا کہ آج تو زیادہ ضرورت پیش آ گئی اس کی فضیلتیں مختصر صحیح مگر کسی ایک درس میں آ جائیں. اور یہ سبق تھا کہ 2 ہفتوں سے یہ موضوع شروع تو ہوا تھا, لیکن آپ کو میرا انداز تو اب پتہ چل گیا, اور میرا انداز بھی ہے کہ اب کوئی انداز نہیں رہا, وہ گاڑی کو دھکا دیتے ہیں تھوڑی دور چلتی ہے پھر رک جاتی. ماہ رجب ذرا مختصر آپ کے سامنے کم لیکن آپ کے حوالے سے دوسروں کے سامنے زیادہ اس موضوع کا انتخاب کیا گیا. اور یہاں پر پھر ایک بات میں اور کہوں جو ماہ رجب ہی کے بارے میں, کہ جیسا کہ بار بار آپ نے میری زبان سے یہ جملہ سنا اور یہ تاثر لیا کہ ماہ رجب خصوصیت کے ساتھ صاحبان ایمان کا ایک مسئلہ بنا ہوا, اور جب میں بات کہہ رہا تھا کہ پہلے اس کو رمضان ہی کی طرح سے منایا جاتا اور اسی ماہ رجب کی فضیلت کو بچانے کی خاطر, ماہ رجب کی فضیلت کو بچانے کی خاطر معصوم ایک فقہی مسئلے میں تبدیلی یعنی اس کی گنجائش کو بڑھا دی. اگر بھی وہ مسئلہ عوام کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں لیکن اپنی اہمیت کی وجہ سے اس کا اشارہ کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ کچھ رجب کی ایسی خصوصیتیں جو رمضان کو بھی حاصل نہیں, اگرچہ رمضان کی فضیلت زیادہ لیکن کچھ خصوصیتیں ایسی جو رمضان کو بھی حاصل نہیں, جس میں 2 بات نمایاں. نمبر 1 ماہ رجب کا احترام والا مہینہ قرار پانا. آپ ایک عام مسلمان سے پوچھیں کہ سال میں سب سے اہم مہینہ کیا ہو, سب سے پہلے زبان پہ رمضان کا نام آئے. فقہی اعتبار سے بلکہ ایسا فقہی مسئلہ جو فقہی کم ہے اور عقیدے کا زیادہ جو شیعہ اور سنی سب مانتے, کیونکہ یہ تو قرآن میں آ گیا کہ 12 مہینے برابر نہیں بلکہ 12 مہینے میں 4 مہینے باقی 8 مہینوں سے زیادہ افضل کے لفظ افضل, اور ان 8 مہینوں کے جو فضیلت میں کم رمضان کا نام ہے 8 مہینوں, اور وہ 4 مہینے جو فضیلت میں زیادہ اس میں رجب کا نام. جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا کہ معصوم نے کہا کہ رجب تو وہ ہے جو اسلام سے بھی پہلے سے قابل احترام چلا رہا, اور انبیاء کے ذریعے اسلام سے پہلے کی چیزیں ہمارے لیے حجت نہیں مگر انبیاء کے ذریعے, تو اس کی وجہ رجب قابل احترام مہینہ قرار پائے. بہار اور خصال دونوں کی روایت ان اللہ اختار من الکلام اربعہ ومن الملائکت اربعہ ومن الانبیاء اربعہ ومن الصدیقین اربعہ ومن الشہداء اربعہ ومن النساء اربعہ ومن الشہور اربعہ ومن البقاع اربعہ ومن الایام اربعہ. یہ ایک حدیث ہے جس کا نام ہی ہے حدیث اختیار. ان اللہ اختار, اللہ نے یہ ساری کائنات بنا دی. اب اس کے بعد اللہ نے چننا شروع کیا, انتخاب کرنا شروع کیا. ان اللہ اختار من الکلام, تو اس کائنات میں جتنے بھی کلام, جتنی بھی بولنے والی چیزیں, اس میں سے اللہ نے انتخاب کیا 400. اور اللہ ملائکہ جو بے حد بے شمار, انبیاء تو پھر بھی 124,000 ہیں قول مشہور کی بنیاد پر, ملائکہ تو گنتی, ملائکہ کی تو گنتی بھی کسی کو نہیں معلوم بجز ذات پروردگار کے. اور ان میں اللہ نے انتخاب کیا 400, اور پھر انبیاء کو دیکھا 124,000, انتخاب کیا 400. اس کے بعد صدیقین کو دیکھا اور انتخاب کیا 400. اور اس کے بعد اب آدم کا قیام قیامت, شہدا کو دیکھا جنہوں نے اپنی جانیں راہ خدا نے دی, انتخاب کیا 400. اس کے بعد اب آدم کا قیامت, تمام عورتوں کو دیکھا اور انتخاب کیا 400. اور اس کے بعد اللہ وقت کو دیکھا, مہینوں کو دیکھا اور ان میں سے انتخاب کیا 400. اور اس کے بعد اللہ زمینوں کو دیکھا اور انتخاب کیا 400. اور اس کے بعد اللہ نے دنوں کو دیکھا اور انتخاب کیا 400. اب یہ انتخاب کا جو لفظ آ رہا, یہ بتا رہا کہ کس طرح ماہ رجب ایک گنا فضیلت عطا کی گئی ماہ رمضان. مجموعی اعتبار یا اوور آل فضیلتوں کی بات نہیں ہو رہی, لیکن ایک پہلو سے صحیح. جس طریقے سے اس روایت میں انتخاب کی جو بات ہو رہی, وہ 12 امام یا ان سے متعلقہ چیزوں کو باہر رکھا گیا, لیکن ان سے ہٹ کر ایک عام تصور. اور پھر معصوم نے بتایا کلام جو کچھ زبان انسانی پہ آ سکتا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ 4 جملے کائنات کے تمام کلام میں سے اللہ نے منتخب کیے. اور اس کے بعد ملائکہ میں تو وہی 4 ملائکہ منتخب کیے جن کا نام بچوں بچوں خود کی کتاب کی وجہ سے صحیح جان, جبرائیل و میکائیل, اسرافیل و اسرائیل, یعنی ملک الموت. اور انبیاء میں سے جن 4 کا انتخاب ہوا, معصوم نے کہا کہ فاللہ اختار ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما و عیسیٰ روحا و محمدا حبیبا, یہ 4 انبیاء کا انتخاب ہوا. آسان عربی آپ سمجھ. اور اس کے بعد اللہ صدیقین میں سے 4 کا انتخاب کیا, 3 کے نام روایت میں آ گئے. کہا کہ حبیب نجار کا انتخاب ہوا, یہ وہی ہے جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں بالکل شروع. اور صدیقین میں سے حضرت یوسف النبی, آپ میرا مولا, چوتھے کا نام اس روایت میں نہیں آیا, راوی سے چھوٹ گیا یا وہ بھول گیا یا یہ کہ روایت میں کہیں کتابت کی وجہ سے رہ گئے. البتہ اندازہ لگایا جو 3 نام اور آئے کہ شاید یہ چوتھا نام مومن آل فرعون جناب حزقیل کا. خیر ہمارے اصل موضوع سے اس کا تعلق نہیں, اس لیے علماء نے جو ریسرچ کی ہے چوتھا نام کون ہوگا اسے چھوڑو. اور عورتوں میں 4 عورتوں کا انتخاب ہوا, وہ بہرحال ہر ایک سے جانتا, آسیہ اور مریم ماں قبل سے, اور خدیجہ اور زہرا اس امت. اس کے بعد ابھی اس کو وہ ٹکڑا آیا شہدا میں, 2 شہید پہلے, 2 شہید رسول کے زمانے, جناب جرجیس اور جناب یحییٰ جو شام کی مسجد میں جن کا روضہ, اور جعفر طیار اور حمزہ. اور اس کے بعد پھر کیونکہ حدیث رسول کی ہے، اس لیے پیغمبر نے اپنے زمانے تک کا انتخاب بتایا، اور اس کے بعد پھر وہ آخری تین دن شہروں میں سے چار شہر، شہر کا مطلب مہینہ، جو فارسی میں شہر ہے اور اردو میں شہر ہے وہ عربی میں مہینہ، رجب اور وہی تین مہینے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم، اور کہا کہ زمینوں میں سے چار زمینیں مکہ اور مدینہ، کوفہ اور بیت المقدس، یا صحیح عربی میں بیت المقدس، اور پھر دنوں میں یہی چار، عید و عرفہ و بقرعید و جمعہ. تو آپ بولتے آٹھ مہینوں کو چھوڑ دو، چار مہینوں کو ان پہ فضیلت دی گئی اس نے ایک ماہ رجب، اور وہ فضیلت جو آدم کے زمانے کی احرام کے مہینوں میں جنگ کرنا، وہاں یہ تصویر پڑھ لی جائے تو جہاد ایک سپاہی تو ہے، جب دشمن اٹیک کر وہ تو آپ سے مقابلہ کرنا، لیکن آگے بڑھ کر جہاد کرنا چار مہینوں میں ہرا، جن میں رحم ہے رمضان نہیں، اور باقی میں سن رہا ہوں کہ پہلی یہ فضیلت جو بجٹ سے رمضان سے ترجیح، اور دوسری یہ فضیلت جو میں اکثر دروس میں اشارہ کر کرتا ہوں، اور یہ جس طرح حج کو دلہن عمرہ بھی جو اسلام میں ہے وہ رجب کا عمرہ ہے، رمضان میں باقی مہینوں ہے، یعنی رہی کے مطلب جو فضیلت رجب کے عمرے کی، اب کہیے کہ اس کا ایک نام ہے عمرہ رجبیہ، اب جن لوگوں کو ایک بڑا دھوکا ہوتا اس کا تذکرہ کو اس کا خود ہمیں کو ان شاء اللہ بڑے مہمانے کی تقریر نے آئے گا کی ہے رسول کے ذریعے، لیکن اشارہ تک تمہیں یہ سمجھتے ہیں کہ حج کی جو قسم ہے ایک حج اکبر ہے تو جمعے سے ہوتا اور ایک عام حج، ایسا نہیں، ایسا نہیں، جمعے والے حج کی کم از کم ہمارے نقصہ نگاہ باقی حجوں کے تو خاص فضیلت نہیں، کہ ہم یہ کہیں کہ وہ حج اکبر ہے اور وہ حج غیر اکبر ہے، بلکہ روایت یہ ہر حج حج اکبر، اور جو سارا سال عمرہ ہے وہ حج اکبر، اور عمرے میں سب سے اہم عمرہ حج اکبر ہے، رمضان کی عمرہ کے لیے ضرورت نہیں، آپ دوسرے نمبر پر ہے رمضان کا عمرہ، لیکن پہلے نمبر پر حج اکبر ہوگا، اس کے ساتھ امام نے نمبر فصل کو بدلا، اور وہ کیسے بدلا تو اس انداز جو راضی نے کا مانا اب آج کل کی طرح تو ہے نہیں مسلمان، اگر آپ آخری تاریخ سے وہ کسی پرکار کے جہاز میں بیٹھے تھے مہینہ ختم ہونے سے پہلے مکہ پہنچ جائیں گے، پرانا زمانہ سفر لمبا مانا، کبھی راستے میں کبھی گھر سے نکلتے ہوئے کہیں بھی ایک آدھ دن کا درد کر جاتا، اور ہر ایک کے اندر ہمارے آپ سے پوچھنے لگتا انہوں نے کافی تو پوچھے نہ کر اپنے گھر سے ہی ادھر شروع کر ہمارا ہوٹل سے ہمارا کے مسئلے میں ہوتا نظر کر کے احرام اپنے شہر سے باندھ، اگر تم دیکھ رہے ہو تو رجب ہاتھ سے نکلا جا رہا، مثلا 27-28 رجب کو ہمارا ارادہ ہوا ہم نکلے گا پرانے زمانے سے، اب اگر نکلیں گے نیچے ایک مہینہ لگے گا مکہ پہنچتے ہو کہاں، یا بچہ پہ جا رہے ہیں یا گدھے پہ جا رہے ہیں یا گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اب رجب تو نکل گئے کیا بات ملے یا رمضان ملے، امام نے یہ نہیں کہا، وہ نہیں تھا تو جاپان مل جائے بھائی بہت ہے رمضان مل جائے لوگ بہت ہیں، امام نے یہ نہیں تھا کہ اگر رجب تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد کے مہینے بھی تو اتنے ہی اہم ہیں، وہ کون سے اس سے کم ہے جو پریشان ہو رہے تھے، امام نے کہا تم بھی پریشان ہو رہے ہیں، ایسا کرو وہ عمرہ جو شروع ہوتا ہے بات سے میں نے مسئلے پہ کری وہ اپنے گھر سے نظر کر کے شروع کرو، چاہے پھر وہاں پہنچتے پہنچتے ایک مہینہ لگتا ڈیڑھ مہینہ لگتا، باقی کھانے کھانا اور کپا مرنا باقی کرتے رہے، سلاد تمہارے ہاتھ سے نہ ٹوٹے رجب کا، یہیں سے اپنے عمرے کا لباس پہن کے شروع ہو جاؤ، اگر تو یہ مطلب اب رجب میں اتنا اہم نہیں کیونکہ آج کل کی دنیا بڑی فاسٹ ہو گئی، مگر جو مطلب ہمیں عرض میں کام آنے لگا جب تک سعودی حکومت ایئرپورٹ کو جدہ شہر میں بنا دیا اور ہم کو نیپال جانے کی اجازت نہیں ملتی،
اصل میں رجب کی فضیلت بچانے کے لیے ہم ایک مسئلہ بتا رہے ہیں. آج ہم حج بچانے کے کام آنے لگا اور اس کی وجہ سے ہم کراچی سے حیران پہن کے نکل جاتے ہیں تاکہ وہیں سے ہمارا عمرہ شروع ہو سکے. وہ مسئلہ ہی نہ ہو کہ سعودیوں سے میں جانے دے گی کہ نہیں جانے گی. لیکن یہ ٹوٹے ٹوٹے جملے جن کی وضاحت ضروری ہے ان کی خاص ہوئی. پہلے کا مقصد یہ کہ اگر رجب کے آخر میں راضی پریشان تھا تو سورج کے نام سے کہنا چاہیے پریشانی کی ضرورت. ارے رجب نکل گیا تو رمضان تو ہاتھ آ رہا ہے تو اس سے زیادہ سوال دلوا دے شاہدان اور رمضان ہاتھ آ گیا عمرے کا سوال میں نہیں دلوا سکتے تو رجب کا سوال چاہے اس کے بعد سے ایک مہینے پہلے اپنے شہر سے شروع کر دوں تو ہم تیس بجے بعد چاند ہونے سے پہلے یہاں باندھ لو اور تمہارا عمرہ یہاں سے اسٹارٹ ہو جائے گا. یہ دوسری فضیلت جو کاش ماہ رجب کو آپ یعنی رمضان سے دیا تھا. جب یہ ساری روایتیں بتا رہی ہیں کہ ماہ رجب سے خصوصی اہمیت دی گئی ہے دوسرے نہیں ہو اور پھر عمل باسن نے کہا کہ رجب یہ مہینہ جس کے اللہ میں صحیح نام رکھتے ہیں ایک تو رجب جو ہم اور آپ کرتے ہیں. حدیث میں آیا کہ اس کا ایک نام ہر چاول قسم جو مکاسی میں لکھ رہا ہر چاول قسم یہ ایسا مہینہ بن رہا قسم کے نظری مانے بن رہا. لیکن نئے کا مقصد یہ کہ ساری دنیا سے سرخ جانے کا مہینہ خود رسموں کو کیا ہو رہا البتہ یہ مسائل کا شروع ہے. یعنی اپنی توجہات سے ساری دنیا سے اس طرح کاٹ جیسے پہلا آدمی ساری دنیا سے کٹا ہوا اور ساری نئے لوگوں نے اپنے پروردگار کی طرح یہ پہلے اصل اب کا یہ کہ یہ بھی لوگ تو اس وقت اگر ہم حملہ کریں تو کس کافر کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے کتنا اسلام کو زیادہ پھیلا کرتے نہ اتنے بہرے نہیں بننا کہ دشمن حملہ کرے تو ہمیں پتا نہ چلے. لیکن اس کی بات نہیں کر دیا پہلے تو مطلب دنیا سے کر دیا. یہ بھی لوگ ایک مہینے کہ آپ کے ذریعے اسلام کہاں کہا جا سکتا ایک مہینے کے تو اس میں اس سے بھی کرتے بیٹھ گئے. اس مہینے کا نام ہے سیون اصف لہری کا استعمال تو بڑا بھدا بڑا مہینہ لیکن مفہوم رہی کہ ساری دنیا سے سخت اللہ سے لے لگانے کا مہینہ معصوم نے کہا. اور اس مہینے کا دوسرا نام بھی سیون اصف یہ نام یہ طالبان مفاتین ہے عالمی میں سب یا سب سواد کے ساتھ کوئی چیز انڈیلیا دے سکتی انڈیلیا ماسوم نے کہا کہ یہ مہینہ اشہر اصل انڈیلیا کا مہینہ کیا چیز انڈیلی جاتی فرمایا اسم تو یہ سب اللہ اصل اب دن دوسرے کا یہ وہ مہینہ جس میں رحمت سنبھیلی جاتی ہے جلدے کو. دیکھیے جلدے سنبھیلنا یا خاص تصور ذہن میں دیتا ایک آپ کہیں کہ ہم نے کسی سے پیسے دیے ہم نے کسی کو سردی دی اور ایک آپ کہیں سردیاں کسی کو سنبھیلی دے سختی میں گئے بغیر دونوں لگے کا کافی کرنے والے ہو رہا دینے میں تصور ہے ایک دو پانچ دس اور انڈیلے میں تصور ہی کسر کا بہت ہی زیادہ بے تراجہ قسم کا رحمت دینا رحمت عطا کرنا یا لگ لگ اور رحمت انڈیلنا لفظ انڈیلنا سنتے ہی جو کسر کے مسئلے مارا نبی امام ہمارے ذہنی میں پیدا کرنا چاہ رہے کہ ہمارے ہیں یہ وہ مہینہ یہ وہ مہینہ مسلسل رحمت اللہ حد اللہ رحمت سے سنڈیلتا ہے اپنے بندوں اللہ مگر دو بندوں کو چھوڑ اب دن دوسرے کا جو شیئر کر رہا ہے اور خود ہو رہا خود عدم سے اسلام یا اسلام میں کوئی نئی بدعت کی جا کر رہا یہ لفظ نئی بھی میں نے پہلے کہا لیکن اردو میں چل جائے کیونکہ بدعت کیسے ہی نہیں پوچھتے. یا وہ بندہ جو اسلام میں کوئی بدعت سے ظاہر کر رہا ایجاد بھی ہو سکتا ہے ایجاد کسی اور نے کیا نہیں پھیرا ہم ظاہر کر رہے ہیں باہر اس دو کو چھوڑ اتنی رحمت انڈیلی جاتی اس مہینے کا نام پڑ گیا انڈیلنے والا مہینہ. تیسری حدیث آتی یہ پیغمبر کی حدیث فرماتے رجب شہر شاہدان شاہر و رمضان شاہر کے مرض
رجب اللہ کا مہینہ، رمضان شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ. ان معلوم کہ جس کثرت سے بخشا جاتا ہے رمضان، یہ بخشش اور کبھی نہیں ملتی. ماہ رجب تیسری حدیث میں شہر اللہ کا، اللہ کا نہیں. شیخ طوسی مصباح کے اندر چوتھی حدیث لکھی، اربئی لکھی کہ جب کبھی رجب کا مہینہ آتا کہنا امیر المومنی یقین رجب اندر یقین، امیر المومنی ماہ رجب میں پورے مہینہ روز سے رہتے میں یقین آپ پکار پکار کے کہتے اب رجب شہر رجب کو ہم عالم احمد کا مہینہ، یہ ہمارا مہینہ، بس شعبان شہر رسول اللہ اور شعبان پیغمبر اسلام کا مہینہ، و رمضان شہر اللہ اور رمضان اللہ کا مہینہ. یہ دو الگ الگ حدیثیں آ گئی، دونوں میں شعبان کو تو رسول کا مہینہ قرار دیا گیا، مگر رجب کو ایک حدیث اللہ کا مہینہ بنایا گیا اور ایک میں آل محمد کا مہینہ بنایا گیا. اور یہی وہ چوتھی حدیث جس کی وجہ سے میں نے یہ عرض کیا کہ خاص طور پر رجب آل محمد سے ایک گہرا تعلق، جس طرح آل محمد سے کھلی دشمنی کی جاتی اسی طرح چھپی دشمنی کی جاتی، اور وہ یہ کہ ان کی فضیلت زبان سے ادا کرتے ہوئے ان سے نسبت والی چیزوں کی اہمیت کو گھٹا دیا جاتا. اس کی ایک مثال آپ کو اور آج کل نظر آ رہی ہوگی. اب دیکھیں ذرا سا میں ٹریک سے ہٹ کے جا رہا ہوں مگر ایک منٹ کے لیے پھر واپس آتا ہوں. آل محمد کے ماننے والے بنیادی طور پہ تصور یہ ہے کہ ایرانی ہوتے، اور ایرانی کا لفظ ذہن میں آیا تو فارسی کا لفظ ذہن میں آیا. سنا فقط آل محمد کی وجہ سے فارسی زبان سے نفرت. اگر فارسی زبان تو وہ زبان کہ سیاہ سستہ یعنی اہل سنت کی چھ حدیث کی اہم ترین کتاب، ان میں سے پانچ کے مؤلف جو ہیں وہ ایرانی اور فارسی جاننے والے، اور اہل سنت کا زیادہ تر مذہبی لٹریچر فارسی میں. لیکن اب یہ بھی تصور یہ سنا ایک مہم شروع ہوئی فقط آل محمد کی دشمنی، اللہ کہا کرو خدا نہ کہا کرو. دیکھیں یہ ایک دم بیٹھے بیٹھائے شوشا کیوں نکلا، کون سا یہ گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، کوئی معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے، کوئی فحاشی پھیل رہی ہے، نہیں اللہ غلط، خدا غلط ہے اللہ کو. حتیٰ یہ کہ خدا حافظ اردو غلط بدل کے کہا گیا اللہ حافظ. اردو ہم اردو میں بولیں گے، عربی میں نہیں بولیں. یہ جو مقبل میں ٹاٹ کا فیون لگ رہا ہے یا ٹاٹ میں مقبل کا فیون، فقط دشمنی ہے یہ بیچ کے اندر، ورنہ کوئی ضرورت نہیں کہ کثرت سے رائج خدا حافظ کو اللہ حافظ کہا جائے. اور یہ یاد رکھیے کہ زبان بدلنے کا اختیار سوائے اہل زبان کے اور کسی کو نہیں ہوتا. حتیٰ یہ کہ شرابی اور جواری اگر کوئی زبان بنا تو اس میں مقدس و متقی آدمی کو بھی اسی زبان کے قواعد سے عمل کرنا پڑتا. لیکن دشمن اصل مقصد ہے ایران، فارسی سے دشمن. فارسی سے کیوں دشمنی؟ ایران سے دشمن. ایران سے کیوں دشمنی؟ اس لیے کہ وہ شیعہ. اور شیعہ سے کیوں دشمنی؟ کیونکہ آل محمد والے. اب اسی کا نتیجہ یہ کہ رجب کو مولا نے اپنا مہینہ ڈکلیئر کیا اور کہا کہ یہ ہم آل محمد کا مہینہ، ہم آل محمد کا مہینہ ہے. رجب کے ساتھ یہی بدقسمتی ہو کہ آل محمد کا نام آ گیا تو لوگوں نے کہا اس مہینے کو نکالتے، ورنہ جب احترام کا مسئلہ آتا سارے مسلمانوں کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ نے رجب کو شہر محترم بنایا. چنانچہ ان کی بات کہنا بھی لوگ چھوڑ دیتے. عام معاشرے میں ان کی اصطلاح ختم ہو گئی کہ حرمت والے مہینے، کیونکہ اس میں رجب کا نام لینا پڑے، اور رجب کا نام لینا پڑے گا تو آل محمد کا مہینہ بن جائے گا. تو رجب جو ایک جانب اتنا اہم مہینہ کہ اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ، دوسری جانب اتنا اہم مہینہ کہ امام نے کہا یہ ہمارا بھی مہینہ. رجب جس پہ یعنی جھگڑا ہو رہا ہے اللہ اور آل محمد میں، ماشاء اللہ ہو رہا نہیں، یہ رجب کی فضیلت، فضیلت کہ یہ ہمارا مہینہ، اور وہ کہیں کہ یہ ہمارا مہینہ کیونکہ ہے اتنا فضیلت والا مہینہ. لیکن تقریر کا وقت پورا ہو گیا، اب یہ ابھی فضیلت ہے تو باقی. ہاں اصل میں یا تو یہ تقریر 7 بجے تک ہو جاتی کیونکہ رجب کی فضیلتوں زیادہ فضیلتیں وہ یا پہلے ہفتے میں ہیں یا آخری ہفتے میں. تو اب جتنی بات رہے گی وہ اگر ایک ہفتے بعد بھی آئے تو کوئی حرج نہیں، یعنی اگلا درس ہمارا 22 رجب کو. اور جو باتیں رجب کی فضیلت کی اس سال آپ حاصل کر سکتے، تقریر تو اس سال کے لیے نہیں، یہ تو ہر سال کے لیے،
لیکن اس سال جو باقی ماندہ فضیلتیں 15 سے 22 رجب کے بیچ میں کوئی ایسی خاص علیحدہ سے فضیلت نہیں. جو کچھ اب باقی فضیلتیں ہیں وہ 22 کے پاس بات سنا کے تقریر کو یہاں روک کے اب رجب کی فضیلت تو آتی مگر یہ فضیلتیں کس طرح حاصل کریں. رجب بڑا اہم مہینہ لیکن اس میں کریں کیا, یہ اہم مہینہ ہم کو مل جائے وہ انشاءاللہ تقریر کا حصہ جوم اور حصہ آخر 22 رجب سے شروع ہو. لیکن ضمنی طور پر ایک حدیث بات واضح ہوگی, یہ جو آخری حدیث آئی مولا نے کہا کہ رجب ہمارا مہینہ تو ایسے نہیں کہا, کہا نہ یسوم ہو پورے مہینے روزہ رکھا اور پھر کہا کہ رجب ہمارا مہینہ. تو اصل رجب کی پہلی فضیلت ہے رجب کے روزے, اور روزے کے لفظ ہمارا پھر جو موضوع شروع ہو گیا روزے کے مسائل, البتہ وہ مسائل جن کا رجب سے تعلق. وہ کون سے مسائل؟ دو قسم کے روزے اسلام میں ہیں, ایک رمضان کا اور ایک سنت روزہ. یہ تیسری قسم بھی ہے واجب روزے, لیکن بنیادی طور پہ تو روزے زیادہ مشہور, رمضان کا روزہ اور سنتی روزہ. رجب میں بہرحال رمضان کے روزے تو نہیں رکھ سکتے, لا محالہ اس کے اندر سنتی روزے آتے. سنتی روزوں کے حوالے رجب کے کچھ مسائل بیان کرنا جو اپنی جگہ توضیح المسائل کے مسئلے ہیں, روزے کے چیپٹر کے وہ مسئلے جو رمضان کے بعد شروع ہو گئے, کچھ قضا روزے اور کچھ سنتی روزے اور یہ کے تعلق ہی رجب سے. تو پہلی بات تو ایک عام مسئلہ جس کا تعلق میرے اس موضوع سے نہیں کہ اختلاف کہاں کا ہے, اس سے نہیں اس سے ہے, اور وہ کہ یہ مسئلہ چونکہ اتفاقی کہ جس آدمی پر کوئی بھی قضا روزہ باقی اس کے لیے سنتی روزے رکھنا صحیح نہیں, اور اگر اس نے سنتی روزے رکھے تو وہ روزہ باقی وہ روزہ نہیں ہوا. اچھا جس طریقے سے اگر کوئی یاد رات کو روزہ رکھے تو وہ روزہ نہیں ہوا, اسی طریقے سے قضا روزے کسی پر ہے تو وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا. تو رجب کی اصل فضیلت تو روزے اور شعبان کی فضیلت بھی روزے, لیکن جن پر کوئی بھی قضا روزہ وہ سنتی روزہ رکھ کے یہ فضیلت نہیں حاصل کر سکتا. پھر کیا کر وہ ایک بات میں بتاؤں, اگر یہ ایک پوری تقریر ہے کل رات کو شہر بانو باغ میں اتفاقت یہ موضوع بنتا چلا گیا اس کے بہت سارے مسئلے آ گئے, اور لیکن اس کی تفصیل اس وقت بتانا مقصود نہیں ہے. مختصر یہ کہ جو رجب اور شعبان کے روزے یا سال میں باقی جتنے بھی سنت روزے یہ لفظ شاید ہی کہیں استعمال ہوا, رجب میں تو استعمال نہیں ہوا, کہ اگر کوئی رجب میں سنتی روزے رکھے تو اس کو ثواب ملے, یہ لفظ ہی نہیں. لفظ ہے من صام یوما من رجب اولہ و اوسطہ و آخرہ, جو رجب میں روزہ رکھتا. دیکھیے فرق, اگر روایت آتی جو رجب میں سنتی روزے رکھتے یہ ثواب نہیں, جو رجب میں روزہ رکھتا ہے اس کا یہ ثواب, چاہے کوئی بھی روزہ سنتی ہو کہ قضا ہو کہ کفارے کا ہو کہ نظر کا ہو کہ واجب ہو کہ مرحوم کا ہو. تو پہلی ٹیکنیکل جو غلطی لوگ خود ہی کر لیتے کہ بھائی وہ سال کی اہم تاریخوں میں سنت روزہ رکھنے کا ثواب, نہیں لفظ بدلے, سنت روزے کا ثواب نہیں, روزہ رکھنے کا ثواب. کوئی بھی روزہ جو الگ الگ لفظ, امام کہے سنت روزہ تو وہ آدمی سوچے کہ میں سنت روزہ تو رکھ نہیں سکتا, قضا رکھنے کا میرا ارادہ نہیں, میں تو سنت کے ثواب کے لیے جا رہا وہ تو مجھے ملے گا نہیں, وہ چھوڑ. لیکن جب لفظ سنت نہیں ہے, لفظ من صام, جو بھی رجب میں روزے رکھے جو بھی شعبان میں روزے رکھے چاہے کوئی سا بھی روزہ بس جائز روزہ, تو یہ جو ثواب جب وہ شعبان کے روزوں کا, یہ سنتی روزوں کا نہیں روزوں کا. تو جس پہ قضا روزے اس کے لیے بھی قضا رکھ کر یہ سارا ثواب اس کو مل جاتا. بلکہ کل رات کی مجلس میں نے کہا کہ قضا روزے اگر ان تاریخوں پہ آپ رکھیں تو اور فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہیں. جو سنتی روزہ رکھنے سے حاصل نہیں ہوتے. نمبر ایک کہ اگر آپ سنتی روزہ رکھیں, یہ فرض کیجیے اسلام میں اجازت مل جاتی کہ آپ اس سنتی رکھ سکتے, تو خالی سنتی کا ثواب ملتا, قضا عید رہتی. لیکن اگر آپ قضا روزہ رکھتے تو دو فائدے تو آپ کو ایک ساتھ ملتے, سنتی روزے کا پورا ثواب نہیں, کیونکہ اصل میں تو وہ ثواب سنتی کے لیے روزے کا, آپ نے روزہ رکھا وہ پورا ثواب مل گیا, ساتھ میں قضا بھی آپ کی گردن سے اتر. اور تیسرا فائدہ یہ, اگرچہ اس کو میں فائدہ کہوں کہ نہ کہوں لیکن بہرحال فائدہ یہ, سنتی روزہ رکھنے کے بعد ایک بڑا خوف یہ رہتا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ روزہ ہمارا کھلوا دیں. وہ روایتوں میں تاکید اپنی جگہ کہ سنتی روزہ اگر تم نے رکھا اور کوئی مومن دعوت دیتا ہے تو روزہ توڑ, لیکن بہرحال بعض مجتہدین اگرچہ وہ ہمارے موجودہ مراجع نہیں ہے لیکن بعض مجتہدین برابر سے نوٹ لکھا کہ اس سے مراد وہ لوگ جن کو پتا نہیں تھا کہ آپ روزے میں ہیں اور انہوں نے آ کے آپ سے کوئی دعوت دی تو ان کو بتاؤ گی نہیں روزہ کو, اس سے مراد وہ طریقہ نہیں ہے جو آج کل بن گیا کہ بہت سے لوگ ان اچھی اچھی تاریخوں لوگوں کے روزے توڑوانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا کرتے ہیں. اپنی جگہ یہ سمجھ کر کہ اگر روزہ توڑنے والے کو ثواب مل رہا ہے تو شاید روزہ توڑوانے والے کو بھی ثواب ملے. لیکن بہت سے مستحقین نے کہا یہ اس حدیث میں نہیں آتے کہ مومن کے کہنے سے روزہ توڑ, جو جان بوجھ کر روزہ توڑوانے کے لیے آپ کو کوئی چیز پیش کرے بہرحال وہ اپنی جگہ. لیکن اگر آپ قضا روزہ رکھے کسی ایسی تاریخ کو, قضا بھی ہو گئی وہ سارا ثواب بھی مل گیا جو سنتی کا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ روزہ آپ کو کوئی نہیں توڑوا سکتا, کیونکہ قضا روزہ اگر یہ توڑنے کی اجازت ہے مگر وہ ثواب نہیں ہے اس کے توڑنے کا, سنتی روزے میں تو ہم اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ اس میں روایت آ گئی کہ روزہ توڑنے کا ثواب زیادہ, ورنہ تو سنتی روزے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں توڑ رہا ہوں, گناہ نہیں روزہ بھی باطل نہیں, مگر وہی کہ ثواب پھر اتنا ہی ملے گا جتنا کتاب میں لکھا, اور مومن کے کہنے سے توڑے تو وہ ثواب 70 گنا. قضا روزے میں ایسا نہیں کہ اگر آپ نے 27 رجب کا قضا روزہ رکھا ہے اور وہ کوئی آپ کو پیشکش کرتا اور ٹائم ہے روزہ توڑنے کا, تب بھی آپ کے لیے مستحب نہیں ہے کہ اسے توڑ. ایک بات. دوسری بات, یہ خاص اس سال کے رجب کے لیے, خاص اس سال کو یہ وقت نکلا جا رہا ہے, وہ یہ کہ قضا روزے آپ سال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, مگر اس سال رجب ایک فائدہ اور لے کے آیا اور وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ, اچھا قضا روزے سال میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن ہاں اچھا لفظ لیکن ہٹا دو, قضا روزے سال میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, چاہے جان بوجھ کر آپ قضا روزوں سردی کے مہینوں میں رکھیں. دیکھیے قضا روزے جو رمضان میں رہ گئے سال میں کبھی بھی رکھ سکتے, تو آپ اس وقت جو رمضان چل رہا تو مئی جون اس میں تو نہیں ہے رمضان, قضا روزے آپ مئی جون میں بھی رکھ سکتے. یہاں دونوں نقصانات, دن بھی بڑا ہوتا ہے اور گرمی بھی زیادہ ہوتی, آپ دسمبر میں دونوں فائدے, دن بھی چھوٹا ہوتا ہے گرمی بھی کم ہوتی, لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ اس سال کو رجب بھی پڑ گیا, یعنی قضا روزے رکھنے کی یہ تاریخیں دنیاوی اعتبار سے بھی اچھی اور اخروی اعتبار سے بھی, رجب و شعبان میں ہم کو مل رہے ہیں قضا روزے, اس کا کیا سوال. اور دنیاوی فائدہ یہ کہ چھوٹے روزے اور سردی کی وجہ سے کم پیاس والے روزے, دیکھیے خود بخود ساتھ میں فائدہ آ گیا, ابھی رجب کم ہوتے ہوتے ایک زمانے میں جون میں آ جائے گی, اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر رجب کا ثواب لینے جائیں گے اور قضا روزے رکھیں گے وہ زحمت اٹھانا پڑے گی کہ لمبے لمبے دن اور گرمی کے دن, اگر کہ اللہ میاں کی یہ بات بھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کیا, کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ گرمی کے دن چھوٹے ہو جاتے اور سردی کے دن بڑے ہو جاتے, بڑے دن 14 گھنٹے کا دن اللہ کو بنانا اور دن بناتے ٹھیک ہے, اگر دن بڑا ہو لیکن پیاس نہ لگے تو برداشت ہو جاتا, اور چھوٹا دن کرنا گرمی کا دن کر رہا ہے تو چھوٹا دن کر دے تو ٹھیک ہے, گرمی بہت زیادہ پیاز بہت لگ رہی لیکن 9 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا مطلب. اب بارہ کو اللہ کی مسئلہ پہ تو اللہ جانے, ہمیں فائدہ آج کل رجب کا ثواب بھی مل رہا, دن بھی چھوٹے ہیں اور سردی بھی ہو رہی, کراچی کا بھروسہ نہیں کبھی دسمبر میں بھی یہاں لو چل سکتی, لیکن فی الحال سردی بھی ہو رہی یعنی پیاز کم لگ رہی. اور اسی سے ایک مسئلہ واجبات کے ذہن میں آ گئے, یہ کبھی مستعبات غلط واجبات, اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں لوگ ایک غلطی کرتے ہیں, یعنی ایک ایسی غلطی ہے کہ بعض مستعدی تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا عمل ہی غلط ہو گیا, آج کے مناظر نہ بھی کہیں لیکن وہ کیا, وہ یہ ہے کہ رمضان میں جو آدمی بیماری سے روزے نہیں رکھ پاتے تو ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بیماری سارا سال. اچھا اب یاد رکھ کہ جب رمضان شروع ہوتا تو بیمار آدمی پر بھی روزے واجب ہو جاتے لیکن وہ رکھ نہیں پاتا. اب اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ میں تو نہیں رکھ سکتا ہوں, وہ پہلی رمضان کو پورے مہینے کا فدیہ کھانے پینے کا اٹھا کے غریب کو دے. اصل جو مسئلہ فدیہ جو بیمار آدمی پہ واجب ہوتا جو روزے نہیں رکھتا وہ اگلے رمضان میں واجب ہوگا, اس رمضان میں اگر ہم بیمار ہیں تو اصلاً اس کا فدیہ اگلے رمضان میں ہم کو دینا, وہ تو خیر ایک سہولت ہے کہ ہم ایڈوانس دے دیتے ہیں تو وہ چل جاتا, بعض مراجے فی الحال تو نہیں لیکن وہ کہتے یہ چلے گا نہیں, کیونکہ بیمار آدمی جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں وہ رمضان میں اپنے آپ کو بیمار دیکھے تو روزے معاف نہیں, کیونکہ جو رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا اس پر واجب ہے کہ پورے جو آنے والے 11 مہینے اس میں بھی وہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بعد کے مہینوں میں مجھ میں طاقت آ گئی. تو رمضان میں اگر کوئی بیمار ہے تب بھی یہ فیصلہ کرنا کہ اس پہ روزے معاف ہے ابھی نہیں ہوگا, اگلے رمضان میں ہوگا, کیونکہ ہو سکتا کہ کوئی ایسا بیمار کہ روزے اس کے لیے نقصان دہ ہو رہے بیماری اور گرمی اور دن کے بڑے ہونے کی وجہ سے, لیکن اگر سردی کے چھوٹے دنوں میں وہ روزہ رکھے تو رکھ سکتا. 30 آدمی پر رمضان کے روزے دسمبر میں واجب ہو اور اس کو فدیے سے کام نہیں چلے, جو بیمار آدمی فدیے دے یا بوڑھے اور ضعیف, بوڑھوں کا بھی یہی مسئلہ, یہ نہیں ہے کہ رمضان آ گیا بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہے تو معاف, یہ فیصلہ اس رمضان کا فیصلہ اگلے رمضان میں ہوگا کہ اگر پورا سال گزر گئے اور سال میں دن چھوٹے ہوئے سال میں سردیوں کے دن آ گئے پھر بھی اگر اس کے لیے ممکن نہ ہو پایا تب جا کر واجب ہے کہ اگلے رمضان میں یہ سمجھے کہ یہ روزے معاف ہو. اور اب وہ فدیہ یہاں تک اگر کسی نے فدیہ بھی ابھی دے دیا اس رمضان کے روزے سے کسی رمضان میں دے دیا فدیہ صحیح, لیکن اگر دوران سال کبھی روزے رکھنے کی طاقت آ گئی یہ روزے دوبارہ رکھنا وہ فدیہ کام نہیں آئے گا, وہ بیکار ہو گئے, یعنی خیرات اور صدقہ بنا اس سے روزے معاف نہیں. اب بہت ممکن ایک بوڑھا آدمی مئی جون کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے دسمبر کے روزے اس کے لیے ممکن ہو جائے, چاہے اس کے لیے اس کو زندگی کا اسٹائل تھوڑا چینج کرنا پڑے, 10-11 بجے اٹھے 4 بجے سے متعلق پہ بیٹھ جائے 3-4 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے, بس دسمبر میں دن کتنے جلدی ختم ہوتا, زہرین کی نماز پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ بھاگنا پڑتا ہے نماز کے لیے. تو آپ بیمار ہو بوڑھا ہو یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت, رمضان جون میں آیا اتنے بڑا بڑا دن 14 گھنٹے بغیر کھائے پیے دودھ پلانا مشکل, دسمبر میں آسان. اب یہ نہیں ہے کہ روزے اس کے معاف ہو, اگر کسی دودھ پلانے والی کو تو باہر ویسے بھی معاف نہیں ہے, بعد میں کبھی قضا ضرور کرنا, لیکن بیمار ہو صحیح فاس فقط رمضان کو دیکھ کے یہ فیصلہ نہ کرے مجھ سے روزے معاف پورا سال, اور پورے سال میں بہترین موقع اس دفعہ یہی رجب بھی آ گیا دسمبر بھی آ گیا سردیاں بھی آ گئی, چنانچہ اگر کسی نے طاقت, کیونکہ مجھے جب یہ مسئلے پہ میں نے 10 سال پہلے ذرا تحقیق کی تو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جس نے کبھی دسمبر میں اپنے آپ کو چیک کیا ہو کہ مجھ میں روزوں کی طاقت ہے کہ نہیں, وہ لوگ چیک کرتے تھے رمضان کے مہینے میں کہ طاقت نہیں ختم بات, ایسے بھی لوگ ملے جو رمضان میں ایک آدھ مہینہ ایک آدھ روزہ رکھتے اور پھر فیصلہ کرتے تھے باقی مہینے میں کیا کرنا. یعنی لیڈا جو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں مان کہ نہیں بھائی ہم اس سال ایک روزہ تو رکھیں گے, لیکن دسمبر میں چیک نہیں کرتے, جبکہ رمضان میں اپنے آپ کو چیک کرنا جتنا ہے اس سے زیادہ دسمبر میں ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے یا بڑھاپے کی وجہ سے, وہ اسی وقت حق رکھتے ہیں روزہ چھوڑنے جب ان کو یہ یقین ہو جائے کہ سال کے کسی بھی موسم میں اور کسی بھی دن میں چاہے مختصر ترین دن کیوں نہ ہو ہم میں طاقت رہے. اچھا یہ تو اتفاقی مسئلے. اب اس کے بعد آئیے ایک مسئلہ اس سال رجب و شعبان کا, وہ یہ کہ بعض مجتہدین کے نزدیک, بلکہ یہ جو مسئلہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو موجودہ مراجع کا مسئلہ ہے مگر وقت نظر نہیں آ رہا اس لیے وقت پورا بھی ہو گیا اور پھر بھی میں گفتگو آگے بڑھاتا, لیکن آج اس کے بعد بھی میری چار اور تقریریں, کیونکہ اگلا جمعہ 15 دسمبر کراچی میں میرا آخری جمعہ ہوگا اس سال کا انشاءاللہ, یہ درس بھی اب بند ہو کے بعد رمضان شروع ہوگا اور آخری درس موجودہ سال کا آخری درس ہوگا. اس میں ذرا تیار ہو کے آئیے گا, 1.25 گھنٹے کے قریب تقریر ہوگی. نماز جمعہ ویسے بھی آپ کے واجب تقریری ہے, پھر بھی آپ کو وہاں تک پہنچنے کا وقت مل جائے گا. یہ دونوں باتیں مکمل کرنا. آج میں صرف ایک آخری مسئلہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں. یہ مسئلہ اگر کوئی اور آگاہ خمینی کا بھی اختلاف ہی تھا, اور جو آگاہ کوئی اور آگاہ خمینی میں اختلاف تھا آگاہ سیستانی نے آگاہ